أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق اللہ العظیم. اب سورہ بقرہ کے اس 25ویں رکوع میں کچھ مناسک حج کی طرف اشارہ ہے. مناسک حج کا آغاز ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر حاجی منا جاتے ہیں اور پھر اگلے دن 9 ذی الحجہ کو فجر پڑھنے کے بعد ظہر سے پہلے پہلے عرفات پہنچتے ہیں اور پھر عرفات میں زہر اور عصر پڑھتے ہیں اور پھر سورج کے غروب ہونے تک وقوف عرفہ ہوتا ہے. وہاں سے پھر بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے روانہ ہو جاتے ہیں مزدلفہ. مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں اور رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے دن فجر پڑھنے کے بعد روانہ ہوتے ہیں منا کی طرف اور جمرات پر جا کر بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. اس کے بعد قربانی پیش کرتے ہیں. اس کے بعد سر حلق کراتے ہیں اور غسل کر کے عام لباس میں آ کر مکہ جا کر طواف زیارت کرتے ہیں. یہ سارے کام ہوتے ہیں 10 ذی الحجہ کو. اور اس کے بعد پھر سنت یہ ہے کہ 3 دن تک 11, 12, 13 ذی الحجہ کو منا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. البتہ اگر کوئی 2 دن بعد ہی جانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ 3 دن وہاں پر قیام کیا جائے. منا کے اس 3 دن کے قیام کے بعد حج مکمل ہو جاتا ہے. اب انہی مناسک کی طرف اشارہ آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم حج کے سفر میں اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، یعنی کوئی کاروبار کر لو اور کوئی معیشت کا ذریعہ اختیار کر لو اسی سفر میں، تو کوئی حرج نہیں. صرف یہ ہے کہ یہ بات محسوس ہو کہ تمہارا سفر حج کے لیے ہے نہ کہ کاروبار کے لیے. زیادہ وقت تمہارا کاروبار پر نہ لگے بلکہ حج پر لگے، اور ضمنی طور پہ اگر تم کچھ کاروبار بھی کر لو، تجارت بھی کر لو تو منع نہیں ہے. فیضا افستم من عرفات، پھر جب تم وقوف عرفہ کے بعد عرفات سے واپس لوٹو، فذکر اللہ عند المشعر الحرام، تو پھر مشعر حرام کے پاس، یہ ایک پہاڑی کا نام ہے اور یہاں پر اب ایک قریب ایک مسجد بنا دی گئی ہے، یہ ذکر ہے مزدلفہ کا، تو پھر مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو. وذکروہ کما ہداکم، اور اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. وہ ہدایت کیا دی ہے ذکر کی، وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی سورۃ الاعراف کی آخری آیتوں میں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم یقیناً ناواقف لوگوں میں سے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ہدایت کیا ہے، کہ ذکر کیا، آداب کیا ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہیں سے پلٹ کر آؤ جہاں سے کہ باقی لوگ پلٹ کر آتے ہیں. قریش کہتے تھے کہ عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے، لہذا ہم عرفات میں جائیں گے، حدود حرم کے اندر اندر ہی رہیں گے. اللہ نے قریش کے اس تکبر کو توڑنے کے لیے وقوف عرفہ کو تو حج کا سب سے بڑا فرض قرار دے دیا، اس کے بغیر تو حج ہو نہیں سکتا. باقی کو رکن رہ جائے تو کوئی نہ کوئی تلافی ہے، لیکن وقوف عرفہ کی کوئی تلافی نہیں، اس کے بغیر حج ہو نہیں سکتا. تو وہیں تک جاؤ، وہیں سے لوٹو، یعنی عرفات تک جاؤ اور وہیں سے لوٹ کر آؤ جیسے کہ باقی لوگ لوٹ کر آ رہے ہیں. مستغفر اللہ، اور لوٹتے ہوئے اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے استغفار کرو کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے حج کے اہم ترین رکن یعنی وقوف عرفہ کی توفیق دے دی. اے اللہ جو بھی ہم سے اب حج کی ادائیگی میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اے اللہ تو معاف فرما دے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم حج کے سارے مناسک پورے کر لو، فَذْكُرُوا اللَّهَ، تو اب اللہ کا ذکر کرو. اب یہ اشارہ ہے منا کی طرف، تین دن کا منا کا قیام. منا میں کوئی کام نہیں ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، صرف یہ ہے کہ زوال کے بعد جو تینوں شیطان ہیں انہیں ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں تینوں دن، باقی وہاں پر بیٹھ کر تلاوت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، ذکر کرنا ہے، دینی کتب کا مطالعہ کرنا ہے. یہ منا کے قیام کے آداب ہیں. تو جب حج کے مناسب مکمل کر لو فذکر اللہ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو. کا ذکر کم آبا اکم و شد ذکر، جیسے کہ تم دور جہالت میں ذکر کرتے تھے اپنے آبا و اجداد کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. دور جہالت میں منا کے قیام کے دوران مختلف قبیلے آمنے سامنے بیٹھتے اور پھر اپنے بڑوں کے کارنامے بیان کرتے اور اس میں خامخواہ بغضایا کرتے. تو جس طرح تم بڑے جذبے کے ساتھ اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. فمن الناس من یقول، پھر لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اس موقع پر جبکہ بڑا وسیع وقت ہے دعاؤں کا، تین دن ہیں ان میں بار بار دعائیں کی جا سکتی ہیں، تو ایسے بھی لوگوں میں سے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں عطا فرما. وما لہو فی الآخرت من خلاق، ان بد نصیبوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ طے کر لو تم طلبگار کس کے ہو، دنیا کے ہو یا آخرت کے ہو. تو اگر تم صرف دنیا ہی کے طلبگار ہو اور حج کے موقع پر بھی جا کے صرف دنیا ہی مانگ رہے ہو، تو پھر دنیا میں اللہ کچھ نہ کچھ دے دے گا، لیکن ایسے بد نصیبوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے وہ بھی جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے. معین چیز نہیں مانگ رہے، اللہ جانتا ہے کہ کس چیز میں خیر ہے کس چیز میں شر ہے. اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کس شے میں بھلائی ہے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے. وفی الآخرت حسنا، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. گویا ان کی دعاؤں میں غالب حصہ آخرت کا ہے، دنیا کی بھلائی مانگ رہے ہیں، آخرت کی بھلائی مانگ رہے ہیں، خاص طور پر آخرت میں جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھی محنت دنیا میں کریں گے اللہ انہیں اس کا حصہ آخرت میں دے گا. صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، محنت بھی کرنی پڑے گی، دعا بھی کرو محنت بھی کرو، تو ان کو آخرت میں حصہ ملے گا. واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وذکر اللہ فی ایام معدودات، اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں، تین دن ہیں، ان تین دنوں میں اللہ کو یاد کرو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو کوئی بھی دو دن میں جلدی کرے، اسے کوئی ایمرجنسی ہو کہیں جانا ہو اور وہ دو دن بعد ہی آنا چاہے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ منا سے نکل جائے، دو دن کے بعد ہی. ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو کوئی تاخیر کرے اور پورے تین دن لگائے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن استقام، اگر اس کے لیے جو کہ تقوی کی روش اختیار کرے، رہو تین دن لیکن بجائے ذکر و اذکار کے تم کچھ اور سرگرمیوں میں رہو، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، گپ شپ ہی کرتے رہتے ہیں، مختلف ملکوں کے کیمپوں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا کیا سہولیات ہیں، پھر آ کے بتاتے ہیں ترکی والوں کیا تو یہ ہے، ایران والوں کیا تو یہ ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہو رہا ہے، تو وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تفریح کرتے رہتے ہیں، تو پھر ایسے قیام کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا کہ اس کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور ان تین دنوں میں واقعی اللہ کا ذکر کرتا رہے. وبتق اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. بالمو انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تمہیں اللہ کے حضور جمع ہونا ہے. یہی میدان عرفات ہے کہ جو بالآخر میدان حشر بننا ہے. میدان حشر کا جو مرکز ہوگا وہ میدان عرفات میں ہوگا. ومن الناس من یوجبک قولہ فی الحیات الدنیا، جیسے دو کردار ہمارے سامنے آئے، ایک صرف دنیا کا طلبگار ہے اور ایک ساتھ آخرت کا بھی طلبگار ہے. اب پھر دو کردار آ رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُوجِبَكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی میں جس کی باتیں تمہیں بہت متاثر کرتی ہیں، بڑی باتوں میں تو دل مو لے لیتا ہے، دل مو لیتا ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس کے اوپر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ میں بڑا آپ کا خیر خواہ ہوں، میں بڑا پرخلوص ہوں. وَهُوَ أَلَذُّ الْخِصَامِ، حقیقت کے اعتبار سے وہ سخت جھگڑالو ہے، حقیقت کے اعتبار سے تو وہ کوشش میں ہوتا ہے کسی طرح سے کوئی آپ کو لوٹے، آپ کا استحصال کرے، لیکن باتوں کے حوالے سے وہ بہت، جیسے کہ آج کل ہمارے لیڈر ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ وہ تو نہ عدلیہ سے معذرائی چاہتے ہیں نہ وہ ملک کی کوئی خرابی چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوٹ مار اور عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ، اس کے حوالے سے ان کے کئی اقدامات سامنے موجود ہیں۔ تو یہ اس زمانے کا فلسفہ ہے کہ باتیں بہت اچھی اچھی کرو لیکن عمل کے اعتبار سے اپنی من مانی کرو۔ تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، جب بھی تجربہ ہوگا معلوم ہوگا سخت جھگڑالو ہے۔ ویزا تولا، اور جب اسے زمین میں حکومت ملتی ہے، والی بنتا ہے، ولایت ملتی ہے، صاف الارض لیفسد فیہا، تو وہ زمین میں کوشش کرتا ہے کہ اس میں فساد مچائے، ویہلک الحرث والنسل، اور لوگوں کی کھیتیاں اور ان کی نسلیں تباہ کرے، واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اخذته العزة بالاسم، تو اسے اس کی عزت نفس گناہ پر آمادہ کرتی ہے، اسے غصہ آتا ہے کہ مجھے کیوں نصیحت کی جا رہی ہے، مجھے کیوں سمجھایا جا رہا ہے، یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں جو آ کر مجھے نصیحتیں کر رہے ہیں۔ فحسبه جہنم، ایسے کردار کے لوگوں کے لیے جہنم ہی کافی ہے، بلا بے سلم حاد، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانا ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کردار سے بھی بچائے اور ایسے لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ جو آدمی آپ کا مخلص ہوگا وہ گفتگو کا کھرا ہوگا اور وہ آپ سے بالکل صحیح بات کرے گا، ممکن ہے آپ کو بری لگے، لیکن یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرنی ہو تو وہ باتوں کے ذریعے سے آپ کو بہلانے کی کوشش کرے گا اور اپنا ایک اعتماد آپ کے اوپر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے برعکس اچھا کردار کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جو اپنی جان لگا دیتا ہے، کھپا دیتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، مخلص انسان، اور وہ اس کا مقصد صرف کوئی دنیا کے مفادات نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو دو رنگی، سہ رنگی، چہار رنگی اطاعت قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خالص میری اطاعت ہو۔ فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے ہر حکم پر عمل کرو، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے شادی بیاہ میں، غمی میں، ہر موقع پر دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ بہت اہم آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کل ہم نے پڑھا کچھ باتیں اللہ کی مانی جائیں، کچھ نہ مانی جائیں، تو یہ اصل میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، یہ اپنی مرضی، اپنی چوائس کی اطاعت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ جزوی اطاعت شیطان سکھاتا ہے تاکہ آدمی اس کے سہارے مطمئن رہے، ٹھیک ہے میری کمائی حلال کی نہیں ہے، میں ملاوٹ کر رہا ہوں، رشوت لے رہا ہوں، لیکن میں ہر سال رمضان میں جا کے عمرہ کر کے آ جاتا ہوں، وہاں جا کے روتا ہوں، اللہ سے لو لگاتا ہوں، امید ہے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں مسجدوں میں چندے دے دیتا ہوں، میں نمازی ہوں، میں عبادت گزار ہوں، ایک طرف غلط کام بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور اپنے جھوٹی تسلی کے لیے کچھ نیکی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جزوی اسلام پر عمل یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تم پھسل جاؤ، مراد یہ ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس بالکل واضح دو دو چار کی طرح احکامات آ چکے ہیں، فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبان میں آ جائے؟ یہ اشارہ ہے میدان حشر کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا. تو اب اگر پھر بھی نہیں شخص نہیں مان رہا اور پورے اسلام پر عمل کو تیار نہیں ہے، تو اب یہ قیامت ہی کا انتظار کر رہا ہے کہ قیامت آئے اور معاملہ چکا دیا جائے. تو فرمایا یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں مگر اس کا کہ اللہ آ جائے بادلوں کے سائبان میں، والملائکہ اور فرشتے بھی آ جائے، وقضی الامر اور معاملہ چکا دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے، اللہ کی عدالت میں ہر ایک کا معاملہ پیش ہوگا. سل بنی اسرائیل، اے نبی پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینا، ہم نے کتنی واضح نشانیاں ان کو دی تھیں، وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بھی اللہ کی نعمت کو بدل لے اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آئے. نعمت کیسے بدلتی ہے؟ ناشکری سے. لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں اور دوں گا، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو جو آدمی ناشکری کرتا ہے اللہ اسے نعمت چھین لیتا ہے، اللہ اسے عذاب دیتا ہے. تو کیسی کیسی واضح نشانیاں، کیسی کیسی نعمتیں میں نے بنی اسرائیل کو دیں، تفصیل ہم کل سورہ بقرہ کے شروع کے حصے میں پڑھ چکے ہیں. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو کوئی اپنی ناشکری سے اللہ کی نعمت کو بدل لے، مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ ہو اس کے بعد جو نعمت اس کے پاس آئے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر سزا دینے میں بہت سخت ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا. اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں بالکل بدھو ہے یہ، اس کے ساتھ کا افسر ہے، اس نے اپنا گھر بنا لیا اور یہ ابھی تک کرائے کے مکان میں ہے. عام طور پر مولویوں کو، داڑھی والوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بالکل ہی بیوقوف ہے، اور جو مغرب کے رنگ برنگے ہوئے ہیں وہ بڑے اسمارٹ ہیں، ان کو بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے. جو جتنے زیادہ فراڈ کرے، جتنے زیادہ دھوکے دے، اس کو سمجھا جاتا ہے بہت تیز ہے یہ، اور جو بچ بچ کے چلے حرام چیزوں سے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بالکل ایسی ہے. تو فرمایا وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، تو وہ لوگ جو تقوی پر کاربند ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، وہ روز قیامت ان کے اوپر ہوں گے درجے کے اعتبار سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے. اب اس کے بعد تیسرا بڑا نگینہ آ رہا ہے اس حصے کا، پہلے آیات الآیات، پھر آیات البر، اور اب آیات الاختلاف. کہ یہ اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے لوگوں میں، یہ تفرقہ کہاں سے آ جاتا ہے، یہ فرقہ واریت کیسے آتی ہے؟ فرمایا کان الناس امتم واحدہ، تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت تھے، سب کے سب ہدایت پر تھے. کیوں؟ پہلے انسان، پہلے نبی تھے. قافلہ انسانی نے اپنے سفر کا آغاز بالکل ہدایت کے ساتھ کیا، اس لیے کہ پہلے انسانی نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام. اب الفاظ محذوف ہیں جو سورہ یونس میں ہمارے سامنے آ جائیں گے بالکل اسی طرح کے مضمون کے ساتھ. فاختلفوا، بریکٹ میں سمجھیے اس کو، کہ پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو پھر کیا ہوا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انبیاء اکرام کو بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. نیکیوں پر بشارت، گناہوں کے حوالے سے خبردار کرنا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے ان کے ساتھ نازل فرمائی کتابیں بالکل حق کے ساتھ. کیوں؟ کتابیں کس لیے اترتی ہیں؟ کیا اس لیے کہ بس تلاوت کر کے ثواب لے لیا جائے، یا اسالے ثواب کر دیا جائے، یا چن کے اوپر رکھ دیا جائے؟ نہیں، اس لیے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں. کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. جو بھی فرقہ واریت پھیلتی اختلاف ہوتا ہے، اس میں اصل چیز ضد کی ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی تو پھر تو مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، پھر تو بڑا وہ ہوگا. جبکہ اس وقت میں نے اختلاف کر رکھا ہے تو کچھ لوگ مجھے بڑا مان رہے ہیں، میری بھی چودراہٹ قائم ہے. تو اگر سارے مسلمان متحد ہو جائیں اور ان کا ایک ہی امیر ہو تو پھر جو بہت سارے چھوٹے چھوٹے امیروں کی دکانیں وہ کیسے چمکیں گی؟ جو چھوٹے چھوٹے مولوی ہونے کون پوچھے گا؟ تو وہ تو چھوٹے چھوٹے مولویوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گلی کوچوں میں آ کر تقریریں کرتے ہیں، اور تقریروں میں وہ انتشار اور اختلافی مسائل کو خوب بیان کر کے ان کو اس طرح سے ہوا دیتے ہیں کہ جو عوام جہلا ہیں ان کے اندر ایک نفرت پیدا کر دیتے ہیں دوسرے فرقے والوں کے خلاف. ان کا موضوع اختلافی مسائل ہوتے ہیں تاکہ اختلاف برقرار رہے، میری وابا ہوتی رہے، لوگ مجھے تقریروں کے لیے بلاتے رہے، نظرانے پیش کرتے رہے، مرغن غذائیں مجھے کھلاتے رہے، میری دعوتیں ہوتی رہے. فرمایا کہ یہ سارے اختلافات انہوں نے کیے بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق، تو اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس اختلاف کے حوالے سے جو انہوں نے کیا تھا حق کے ساتھ بیز نہیں اپنے اذن سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. بڑی ہلا دینے والی آیت آ رہی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تمہارے سامنے وہ حالات نہیں آئے جو ان پر آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. مستهم الباساء والضراء، انہیں آ پکڑا تھا سختیوں نے اور تکلیفوں نے. وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے تھے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے تھے رسول اور ان کے ساتھ اہل ایمان، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک بندے کو لایا جاتا، زمین میں گاڑ کر اس کے سر پہ آرا رکھ کر اس کو چیر کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، کہا جاتا کہ توحید سے باز آ جاؤ. وہ توحید پہ ڈٹا رہتا، اسے چیر کے ہلاک کر دیا جاتا. ایسا بھی ہوتا کہ لوہے کی کنگیوں سے گوشت ہڈیوں کے اوپر سے کھرچ دیا جاتا، اور ایسا بھی ہوتا کہ جلتے ہوئے آگ کے علاؤ میں اللہ کے بندوں کو ڈال دیا جاتا، لیکن وہ اللہ کے بندے ڈٹے رہے حق پر، توحید پر. فرمایا جنت آسانی سے نہیں ملے گی، اللہ آزمائے گا. جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پہ کرے گل کوشش پہم کی جزا دے، ایک کوشش پہم کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی. فرمایا یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول اور اہل ایمان کے کب آئے گی اللہ کی مدد؟ جواب دیا گیا الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ بے شک اللہ تعالی کی مدد قریب ہے. یسالونک ماذا ينفقون، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنا مال کس پہ خرچ کریں، مال کے مستحقین کون ہیں؟ قل ما انفقتم من خیر، اے نبی فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی تم مال خرچ کرو فللوالدین، والدین پہ خرچ کرو، والدین کی خدمت کرو، ان کی ضروریات پوری کرو. والاقربین، اور قرابت داروں پہ خرچ کرو، بجائے اس کے کہیں دور جا کر صدقہ کرنے کے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کون ضرورت مند ہے. والیتاما، اور یتیموں پر خرچ کرو. والمساکین، اور محتاجوں پر. وابن السبیل، اور مسافروں پر. البتہ ایک بات جان لو، وما تفعلوا من خیر فان اللہ به علیم، جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو بے شک اللہ اس سے واقف ہے. ڈنڈورا مت پیٹو، دکھاوا مت کرو. شیطان انسان کی نیکی کو برباد کرنے کے لیے اس کو دکھاوے کی پٹی پڑھاتا ہے. اول تو پہلے خرچ کرنے سے روکے گا، بخل سکھائے گا، اور جب انسان خرچ کر دے گا تو پھر چاہے گا کہ طرح اس کو لوگوں کے سامنے عام کرو تاکہ دکھاوے ریاکاری سے وہ سارے کا سارا انفاق اس کے اجر و ثواب سے انسان محروم ہو جائے. تو تم جو بھی کچھ خرچ کرتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو بھلائی کا کام، بے شک اللہ اس سے واقف ہے. اب اس کے بعد پھر ایک بڑی اہم آیت، کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے. وہو کرہ لکم، ہاں وہ تمہیں کتنا ہی ناپسند ہو، اس سے پہلے صرف جنگ کا حکم آیا تھا، قاتلوا فی سبیل اللہ، اب جنگ کی فرضیت کا حکم ہے، جنگ تم پر کرنا فرض ہے. یہ کوئی خانقاہی نظام نہیں ہے کہ بس صرف انسان ضربے لگا کر اللہ اللہ کرتا رہے. اور ایک بالکل جو ہے وہ صوفی بن جائے. نہیں, قرآن مجید کہتا ہے اللہ کی راہ میں لڑو اور معاشرے سے ظلم کو زیادتی کو ختم کرو. اسلام کی رہبانیت ہے روزہ رکھنا اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنا, یہ رہبانیت پروڈکٹیو ہے. اس کے ذریعے سے معاشرہ ظالموں کے ظلم و ستم سے پاک ہوتا ہے. اور جو رہبانیت عیسائیوں والی ہے اس میں تو ظالموں کو اور کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے. نیک لوگ دنیا سے کٹ کر کونوں خدروں میں چلے گئے اور اب جتنے شیطان ہیں وہ دندنا رہے ہیں زمین پر اور انسانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. محنت انسان کر رہے ہیں لیکن حکمران ٹیکس لے کے عیاشی کر رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. اور یا یہ ہے کہ دنیا دار قسم کے پیر اور دنیا دار قسم کے علماء نذرانے چندے لے کر وہ خود عیاشیاں کر رہے ہیں. دو ہی طبقات نے عیاشیاں کی ہیں پوری تاریخ انسانی میں, یا تو صدقہ و خیرات اور نذرانے لینے والوں نے اور یا پھر خراج اور ٹیکس لینے والے سیاستدانوں اور بادشاہوں نے. فرمایا کہ کتب علیکم القتال, تم پہ جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے. کوئی معذرت خانہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری جنگیں تو دفاعی تھی, لیکن یہ کہ قرآن مجید سے عنایتوں کو نکال تو نہیں سکتے. ہمارے دشمن عنایتوں کو پڑھتے ہیں. برطانیہ کے دارالعوام میں ایک شخص کھڑا ہو گیا, پابندی لگائی جائے قرآن پر, قرآن اپنے پڑھنے والوں کو جنگ کا حکم دیتا ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ ان کو ضرورت نہیں پابندی لگائیں, لیکن اس نے صحیح کہا تھا کہ ہاں قرآن اپنے لڑنے والوں کو جنگ کا حکم دیتا ہے. اس لیے کہ قرآن نہیں چاہتا کہ معاشرے میں ظالم دندناتا رہے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو. البتہ یہ ہے کہ جنگ کا مرحلہ کچھ بعد میں آتا ہے, فوری نہیں آتا. اللہ کے رسول نے فوری طور پر جنگ کے مرحلے میں قدم نہیں رکھا, بلکہ پہلے تبلیغ کے ذریعے سے سمجھانے کا حق ادا کیا. ابو جہل پر حجت پوری کی ہے. جب وہ لاتوں کا بوت باتوں سے نہیں مانا تب اس کے خلاف تلوار اٹھائی. تو اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. وہ کہتا ہے پہلے تبلیغ کرو, سمجھاؤ, اپنے اچھے کردار سے ان کے سامنے حجت پوری کرو, ان کی برائیوں کا جواب اچھائی سے دو. پورے 13 سال تک مکے میں یہی ہوتا رہا, لیکن پھر بھی جو لوگ نہ مانیں تو آپ اس گندگی سے زمین کے سینے کو صاف کرو. یہ گندگی رہے گی تو یہ معاشرے کو خراب کرتی رہے گی, زمین میں فساد مچاتی رہے گی. تو کتب علیکم القتال, ہمارے ہاں باسیرت نگاروں نے بڑا معذرت خانہ انداز اختیار کیا پچھلی صدی کے شروع میں کہ وہ جی ہماری جنگیں تو ساری کی ساری دفاعی تھی, ہم نے تو پہلے کسی پہ حملہ نہیں کیا. یہ وہ مولانا جوہر کو اس پر شدید صدمہ تھا. تو بہت افسوس کے ساتھ کہا کہ کاش کوئی اس زمانے میں جو اسلام کا فلسفہ جہاد و قتال ہے وہ صحیح جذبے کے ساتھ پیش کرے. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی عمر محض 23 سال کی تھی. انہوں نے مولانا جوہر کی اس خواہش کو پورا کیا. میں نے آج پہلے بھی ذکر کیا تھا الجہاد فی الاسلام نامی کتاب لکھی اور بالکل صحیح صحیح جو بھی اسلام کا فلسفہ ہے جہاد اور قتال کا اس کو پیش کیا. فرمایا کتب علیکم القتال, تم پہ جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے. وہ کرہ لکم, خواہ وہ تمہیں کتنا ہی ناپسند ہو. وعسا ان تکرہوا شیئا, ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو. وہ خیر لکم, جبکہ وہ تمہارے حق میں خیر ہو. وعسا, اور ممکن ہے ان تحبوا شیئا, کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو. وہ شر لکم, جبکہ وہ تمہارے حق میں شر ہو. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دے دیا کہ جنگ فرض ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکے والوں کے ساتھ جنگ کی تیاریوں کا آغاز کیا. اس کے لیے آپ نے غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات قریش کے تجارتی قافلوں کو روکنے کے لیے روانہ کی. اس کو ہم کہتے ہیں سیرت میں اقدام کا مرحلہ. مکی دور میں مرحلہ کیا تھا؟ نمبر 1 دعوت, نمبر 2 تنظیم بیعت کی بنیاد پر, نمبر 3 تربیت, اور نمبر 4 صبر محض, مارے کھاؤ لیکن جواب مت دو تاکہ تمہاری قوت محفوظ رہے اور تمہارے اچھے طرز عمل سے دوسرے لوگ بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں. مدنی دور میں 5واں مرحلہ پھر آیا, جب جنگ فرض ہو گئی تو اقدام کا. اقدام کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات بھیجی, 4 میں خود شریک ہوئے, 4 میں صرف صحابہ کو بھیجا, اور کہا کہ قریش کی پوری گزر اوقات تجارت پر ہے، مکہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ گزرات تو ہوتی نہیں، اب ان کے تجارتی راستوں پر اپنی موجودگی ظاہر کرو، ان کو معلوم ہو جائے کسی وقت بھی ہماری تجارت پر مسلمان رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں۔ ایک قافلہ آپ نے بھیجا وادی نخلا کی طرف، نخلا مکے سے بہت دور، مدینے سے بہت دور، مکہ کے قریب، مکے اور طائف کے درمیان، اور کل 12 ساتھی تھے۔ جب وہاں یہ قافلہ پہنچا تو اچانک دیکھا کہ قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور اس میں صرف 4 آدمی ہیں، انہوں نے ان کو دیکھ لیا، انہوں نے ان کو دیکھ لیا۔ اب اگر کوئی فوری اقدام نہ کرتے تو ان کا اپنا خطرہ تھا کہ وہ فوراً مکے سے اپنے لوگوں کو بلا کے ان کے خلاف اقدام کر لیتے۔ اب ایک رکاوٹ تھی، اور وہ یہ تھی کہ رجب کا آخری دن تھا، شعبان کا چاند ابھی نکلا نہیں تھا، اگر فوری اقدام کرتے ہیں تو حرمت والے مہینے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، شعبان کے چاند نکلنے کا انتظار کرتے ہیں تو وہ قافلہ آگے بڑھ کے حدود حرم میں داخل ہو جائے گا، پھر کچھ ہو نہیں سکے گا۔ تو انہوں نے فیصلہ فوری کیا اور اقدام کر دیا، اس قافلے والوں پر حملہ کیا، ان میں سے ایک آدمی کو مار دیا اور ان کا مال و اسباب لے کر بھاگم بھاگ تیزی کے ساتھ مدینے پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں ابھی لڑائی کا حکم نہیں دیا تھا، مال غنیمت بھی ان کا آپ نے قبول نہیں کیا، لیکن مکے والوں نے اس پہ طوفان اٹھا دیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، غربت والے مہینے میں انہوں نے آ کے ہمارا آدمی مار دیا۔ اس پر چہمگوئیاں ہوئی کہ یہ غربت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے، اس کا جواب سنیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں، رجب کا مہینہ تھا، حرمت کا مہینہ تھا، اس میں مسلمانوں نے جنگ کی اور ایک مشرک کو مارا ہے۔ کل قتال فی ہے کبیر، اللہ کا جواب سنیے، اللہ اپنے بندوں کی کیسے طرف داری کرتا ہے، یہاں پہ اللہ کی طرف سے صحابہ اکرام کی طرف داری ہو رہی ہے۔ کل قتال فی ہے کبیر، اے نبی ان کو جواب دیجئے کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا بڑی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، نہیں کرنے چاہیے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ تعالی کی راہ سے روکنا، وکفر بہ، اللہ کا کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دینا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، ہجرت پر مجبور کرنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں سے، ٹھیک ہے میرے بندوں سے غلطی ہوئی ہے، وہ بھی گناہ ہے، لیکن اعتراض کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکیں، خود انہوں نے کتنے بڑے بڑے جرائم کر رکھے، اپنے جرائم بھول گئے اور میرے بندوں کی غلطی کو اس طرح سے نمایاں کر رہے ہیں۔ تو تم نے اللہ کے رستے سے روکا ہے، مسجد حرام سے روکا ہے، اللہ کا کفر کیا ہے، اس کے ساتھ شرک کیا ہے، تمہارے جرائم اس سے زیادہ بڑے ہیں۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنے اٹھانا یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، تم نے فتنہ پیدا کر رکھا ہے۔ ابھی وہ بات آئی کہ جس نظام میں اللہ تعالی کی بڑائی کو تسلیم نہ کیا جائے، اللہ کا قانون نافذ نہ ہو، وہ نظام فتنے والا ہے، فساد والا ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ ویکون الدین للہ، ابھی آیت ہم پڑھا ہے، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اے مسلمانوں یہ کافر تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ تمہیں یہ پھیر دیں تمہارے دین سے، اگر ان کے لیے ممکن ہو، وہ تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ، اور تم بھی کان کھول کے سن لو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اور وہ اسی حال میں مر گیا، وَهُوَ کافر، کہ وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں بھی بہت سارے فوائد سے محروم ہو جائے گا۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص مسلمان ہے اور وہ مرتد ہو کر مر جاتا ہے، اب اس کو اس کے مسلمان باپ کی، اب اس کے وہ جو مرتد ہو گیا ہے فرض کیجئے، تو وہ ابھی مرا نہیں، زندہ ہی ہے لیکن مرتد ہو گیا ہے، تو دنیا میں کیا نقصان ہوگا؟ دنیا میں یہ ہے کہ اس کا اگر نکاح کسی مسلمان عورت سے ہے تو فوراً ختم ہو جائے گا، اسی طرح سے اگر اس کا والد فوت ہو گیا تو وہ اس کی وراثت میں حقدار نہیں ہوگا، تو دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں تو پھر جہنم ہی جہنم ہے، اس لیے کہ مرتد ہوا ہے۔ تو فرمایا اس کے تمام اعمال دنیا میں آخرت میں وہ ضائع ہو جائیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, ایسے لوگ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس کے برعکس ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہاجروا, اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا, اللہ کے دین کے لیے غلبے کے لیے جد و جہد کی, اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. انسان کرے کچھ بھی نہ, لگا رہے دنیا داری میں اور دعائیں کرتا رہے اللہ سے کہ اللہ مجھے جنت دے دے, تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. فرمایا کہ جو یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں, ایمان لائے, ہجرت کی, جہاد کیا, وہ صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے مکی دور میں اتنا تزکیہ کر دیا قرآن اندر اتار اتار اتار, اتار کر کہ فکر آخرت پیدا ہو گئی دلوں میں, اور اب خود سوچا کہ آخرت کی تیاری کے لیے کیا خرچ کرے. یسألونک ماذا ینفقون, یہ شراب اور جوا کہیں گناہ تو نہیں ہے, کہیں اس کی وجہ سے ہماری آخرت اس کے تو خراب ہونے کا ڈر نہیں ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے پہلا حکم ہے, آخری حکم سورۃ المائدہ میں آئے گا. قل فیہما اسم کبیر, اے نبی ان سے کہیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس, ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وقتی طور پر آدمی شراب پی کر نشے میں آ جاتا ہے اور دنیا کی فکروں سے غافل ہو جاتا ہے وقتی طور پر. کبھی کبھی جوئے میں بازی کا فائدہ ہوتا ہے, کچھ رقم مل جاتی ہے, کبھی لٹاتا ہے اور کبھی کچھ مل بھی جاتا ہے, تو ان میں گناہ بھی ہے اور ان میں فائدہ بھی ہے. وہ اسم ہما اکبر میں نفے ہما, البتہ جو ان کا گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے فائدے کے پہلو سے زیادہ ہے. نیٹ ان میں گناہ ہے, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی تھا, انہوں نے فوری طور پر ان دونوں گناہوں سے توبہ کر لی. وہ یسألونک ماذا ینفقون, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں. پہلا سوال تھا کس پہ خرچ کریں, اب سوال ہے کتنا خرچ کریں. قل الاف, فرمایا کہ جو ضرورت سے زائد ہو سارا خرچ کر دو. یہ اسلام کا اخلاقی معاشی نظام ہے. ڈاکٹر سارا مل صاحب کی بہت عمدہ کتاب ہے اسلام کا معاشی نظام. اسلام کے معاشی نظام کے دو حصے ہیں, ایک ہے اخلاقی, ایک ہے قانونی. قانونی اعتبار سے صرف زکات دینی ہے, آپ ضرورت سے زائد مال اپنے پاس رکھیں, اگر وہ ایک خاص نصاب کے مطابق ہو اس پہ سال گزر جائے تو زکات دے دیجئے, 2.5% دے دیجئے. لیکن اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی پر عمل تھا, آپ نے کبھی زکات نہیں دی. کیوں؟ مال جمع ہی نہیں کیا, جیسی مال آتا تھا فوری طور پر اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. لیکن قانونی اعتبار سے اگر ایک آدمی زکات دے رہا ہے تو اس نے اپنا فرض پورا کر دیا, اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح فرماتا ہے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر صرف دنیا میں غور و فکر ہو رہا ہے تو یہ دنیا داری ہے, اور اگر صرف آخرت ہی کی فکر ہے دنیا کے بارے میں آدمی غافل ہے, یہ رہبانیت ہے. ہم نے دنیا میں بھی ایک پاکیزہ عادلانہ نظام قائم کرنا ہے, یہاں کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور ساتھ آخرت کی بھی فکر کرنی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہو. مکی قرآن میں ہم پڑھیں گے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. تو صحابہ اکرام کام گئے, اور انہوں نے اگر گھر پہ کوئی یتیم پل رہا تھا تو اس کا حساب کتاب الگ کر دیا, اس کی ہنڈی الگ پک رہی ہے, باقی گھر والوں کی ہنڈی الگ پک رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ یتیم کا کوئی خوراک کا حصہ ہمارے وجود میں چلا جائے. پھر یتیم کو اس سے احساس محرومی ہو رہا ہے کہ میں اور ہوں, یہ لوگ اور ہیں, ان کی ہنڈیا اور ہے, میری ہنڈیا اور ہے, اور مشقت بھی ایک ہے, دو دو ہنڈیاں پک رہی ہیں. تو پوچھا کہ یتیموں کے بارے میں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں. قل اصلاح لہم خیر, اے نبی انہیں بتا دیجئے کہ ان کی بہتری چاہنا یہ بہتر ہے, ان کے اصلاح کرنا اور ان کے مال کی حفاظت کرنا, اس میں اضافے کی کوشش کرنا یہ بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو, مشترکہ ہی ہنڈیا پک جائے تو کوئی بات نہیں, وہ تمہارے بھائی ہیں. کیوں؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کی نیت فساد کی ہے, یتیم کا مال کھانے کی ہے, اور کس کی نیت سنوارنے کی ہے, اصلاح کی, اللہ جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ, اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈالے رکھتا, تم سے کہتا ان کا سارا کھانا سارا حساب الگ رکھو, لیکن یہ ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لو, لیکن کھانے کی نیت سے نہیں, بلکہ یہ ہے کہ اتنا پتا ہو کہ جب یہ اس قابل ہوگا کہ اس کا مال اس کو دیا جائے تو پورا یہ حساب ہو کہ مجھے اس کا اتنا مال اس کے حوالے کرنا ہے, لیکن الگ سے ہنڈیا پکانے کی ضرورت نہیں. ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. اب معاملات کے حوالے سے نکاح اور طلاق کے مسائل کو شروع ہو رہے ہیں. بلا تنکحوا المشرکات حتی یومن, اور دیکھو مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. اہل کتاب خواتین سے نکاح کی اجازت ہے, وہ سورہ مائدہ میں آ جائے گا, لیکن مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. عیسائی یا یہودی خاتون سے نکاح مسلمان کا ہو سکتا ہے, ہندو عورت سے نہیں ہو سکتا. لیکن جو ہندوانہ کلچر ہمارے یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس میں قرآن مجید کے ان احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں تو اس دانے کو دیکھنے سے بچا ہوا ہوں, لیکن لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ ہندو مردوں سے مسلمان عورتوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, یا مسلمان مرد ہندو لڑکیوں سے شادی کرنا ہے. اس بےہودگی اور اس قرآن مجید کی نافرمانی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گندگی سے محفوظ فرمائے. فرمایا مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, اور ایک مومن کنیز آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, ہاں وہ آزاد مشرک عورت تمہیں کتنی ہی متاثر کر رہی ہو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو. ذرا نوٹ کیجئے, یہ نہیں کہا کہ مسلمان عورتیں مشرک مردوں سے نکاح نہ کریں. اسلام پسند نہیں کرتا کہ عورت اپنا نکاح خود کرے, پسند یہ کرتا ہے کہ اس کے نکاح کا فیصلہ ولی کرے. تو لہذا مردوں سے تو کہہ دیا ڈائریکٹ کہ تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے, لیکن عورتوں سے یہ نہیں کہا کہ تم نکاح مت کرو مشرک مردوں سے. بلکہ یہاں بھی خطاب مردوں سے ہے کہ اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو قرآن مجید کے اس اسلوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ ایک مسلمان خاتون اپنے نکاح کا فیصلہ خود کرے, بلکہ بہتر ہے کہ اس کا فیصلہ اس کا ولی کرے, اس کے والد کرے, یا جو بڑے ہیں وہ کریں. نہ نکاح میں دو اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے, حتی یومنو, جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک, اور مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے. ولو اعجبکم, وہ آزاد مشرک مرد تمہیں کتنا اچھا لگ رہا ہو. کیوں؟ اولئک یدعون الی النار, اس لیے کہ جو مشرکین ہیں یہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ کے ہاں شرک کی بالکل معافی نہیں. مشرکین نے جہنم میں جانا ہے, وہ تمہیں بھی جہنم میں لے جائیں گے. واللہ یدعو الی الجنہ, جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف. والمغفرت باذنہ, اور اپنے اذن سے بخشش کی طرف. ویبین آیاتہ للناس, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے. لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. ویسألونک عن المحیض, اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے ایام ماہواری کے حوالے سے. سابقہ مذاہب میں اس حوالے سے بہت زیادہ زیادتی تھی عورتوں پر, ان کو بالکل ان دنوں میں اچھوت بنا دیتے, بعض اوقات گھر سے نکال دیتے, یہ گھر کے تمام معاملات سے علیحدہ کر دیتے. اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں. قل ہو اذن, اے نبی ان سے کہیے کہ یہ معاملہ نجاست کا ہے اور تکلیف دے. اذن کا مطلب ہوتا ہے گندگی بھی اور اذیت تکلیف دے بھی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض, ان دنوں میں تم عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو, یعنی ان کے ساتھ تعلق قائم مت کرو. البتہ یہ ہے کہ ان کو اچھوت نہ بنا دو، گھر کے دوسرے کام انجام دے سکتی ہیں، تمہارے ساتھ بستروں پر سو سکتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ تعلق مت قائم کرو. بلا تقربو ہرن حتا یت ہرن، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ حالت پاکی میں نہ آ جائیں. فیضا تتا ہرنا، پھر جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں، فاتو ہرنا من حیث امرکم اللہ، تو ان کے پاس جاؤ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں حکم دیا ہے، اسی طریقے پر ان کے ساتھ تعلق قائم کرو جو مسنون ہے اور جس کے لیے جس طرح سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ویحب المتطہرین، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. طہارت سے آدمی پاک ہوتا ہے ظاہر نجاست سے، اور توبہ سے آدمی پاک ہوتا ہے گناہوں کی نجاست سے. تو دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، توبہ بھی پاک کرتی ہے، طہارت بھی پاک کرتی ہے. اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اللہ پسند کرتا ہے طہارت اختیار کرنے والوں کو. یہ کیوں ذکر آیا یہ ہمیں ماہواری کا؟ اس لیے کہ اس کا تعلق متعلقہ عورت کی عدت سے ہے. آگے بھی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ متعلقہ عورت کی عدت یہ ہے کہ اس پر تین حیض کا معاملے گزر جائیں تو پھر وہ آزاد ہے، کہیں اس کا نکاح اور ہو سکتا ہے. تو چونکہ ابھی آگے اس کا ذکر آنا ہے تو پہلے اس کے حوالے سے وضاحت آ گئی. نساؤکم حرث لکم، جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں. فاتو حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتیوں پر جاؤ جیسے بھی تم چاہو. وقدمو لانفسکم، کسان کھیتی پر تفریح کے لیے لذت کے لیے نہیں جاتا، وہ جاتا ہے تاکہ وہاں سے پیداوار حاصل ہو. تو تم بھی اپنے لیے آگے کا سامان کرو، تمہاری بھی نیت ہو کہ ان کے ذریعے سے اللہ تمہیں اولاد دے اور وہ اولاد تمہارے لیے دنیا میں بھی سہارا بنے، اور نیک ہوگی تو آخرت میں صدقہ جاریہ بنے گی. مقدمو لانفسکم، اپنے لیے آگے کا سامان کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. وعلموا انکم ملاقو، جان لو کہ تم اللہ سے جا کر ملو گے، اس کے سامنے حاضر ہو گے، جواب دہی کرنی پڑے گی اپنے ایک ایک عمل کی. وبشر المؤمنین، اے نبی مومنوں کو بشارت دیجیے. ولا تجعل اللہ عرضۃ لأيمانکم، اور اللہ تعالی کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بنا لو. اللہ تبارک و تعالی کو اپنی بعض قسموں کے حوالے سے آڑ نہ بناؤ. کیا مطلب؟ آدمی قسم کھا لے اللہ کی کہ میں اب آئندہ یہ نیکی کا کام کروں گا نہیں، میں نیکی سے باز آیا. آگے وضاحت آ رہی ہے، انتبرو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقو اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، وتصلحو بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے. میں تو صلح کرانا چاہ رہا تھا، میں ہی برا بن گیا، میں نے نیکی کی تھی اور الٹا مجھ پر الزام آ گیا، اللہ کی قسم آئندہ نیکی نہیں کروں گا، آئندہ میں تقوی پر عمل نہیں کروں گا. اس قسم کی قسمیں کھانا صحیح نہیں ہے، لو قسمیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سب سنتا ہے سب جانتا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا ان قسموں کے بارے میں جو لا یعنی ہے، بلا ارادہ ہے. بلا ارادہ قسم کھا لی تو ٹھیک ہے، کوئی پکڑ نہیں، اور اس قسم کو توڑ دو اور اللہ سے معافی مانگو. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں وہ تمہاری پکڑ کرے گا ان قسموں پر جو تم نے جان بوجھ کر کھائی ہیں، پورے ارادے سے کھائی ہیں. اگر وہ قسم غلط ہے تو اس کو توڑو، اس کا کفارہ دو، کفارہ آ جائے گا سورۃ المائدہ آیت 89 میں، اور ورنہ اس کی حفاظت کرو. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور حلیم اور بڑے تحمل والا ہے. للذین یولون من نسائہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیں، ایلا بھی ایک قسم ہے کہ ایک آدمی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. تو وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیں، تربص اربعۃ اشہر، تو انتظار کرنا ہے 4 مہینے تک. یہ انلمیٹڈ معاملہ نہیں چلے گا کہ قسم کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیوی کے پاس نہیں جا رہے، بس 4 مہینے کی مدت ہے. فَإِن فَاؤُ، اگر وہ ان 4 مہینوں میں ان کے پاس آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ خاندان دوبارہ بس جائے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. 4 مہینے کے بعد اگر رجوع نہیں ہوتا تو پھر خود بخود ہی ایک طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے، رجعی کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کے ذریعے سے پھر بھی ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن ایک طلاق ہو سکتی ہے. اب آگے طلاق کے کچھ مسائل بیان ہو رہے ہیں، طلاق کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں سن لیجئے، پھر صرف ترجمہ کافی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ طلاق کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ طلاق کی نوبت آنے سے پہلے کچھ کام کر لیے جائیں. نمبر ایک، اگر بیوی کے ساتھ موافقت نہیں ہو رہی، بیوی بات نہیں مان رہی، تو سورہ نساء آیت 34 میں اللہ کہتا ہے اس کو سمجھاؤ، نہ سمجھے تو نمبر دو اس کو بستر سے علیحدہ کر دو، پھر بھی بات نہ مانے ہلکی سی سرزنش کرو، مار سکتے ہو لیکن چہرے پر نہیں مار سکتے، ایسی ضربے نہیں لگا سکتے کہ نشان پڑ جائے، ہلکی سی سرزنش. اگر اس مرحلے پر بھی بات نہ بنے تو پھر نمبر چار، دونوں خاندانوں میں سے، شوہر کے خاندان میں سے، بیوی کے خاندان میں سے دو بزرگ کوشش کرے کہ دونوں کی باتیں سن کر جس کی غلطی ہے اس کو متوجہ کرے اور صلح کرا دے. یہ چار مرحلے ہیں، اگر ان چار مرحلوں میں بھی بات نہ بنے تو پھر سنت یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے، کیونکہ ایک طلاق دینے سے بھی علیحدگی ہو جاتی ہے. ہاں اگر ایک طلاق دی ہے اور ابھی عدت نہیں گزری، 3 مہینے نہیں گزرے، تو اس دوران شوہر کو حق ہوتا ہے کہ رجوع کر لے. اور اگر 3 مہینے گزر گئے، طلاق ایک ہی دی ہے، تو اب بیوی آزاد ہو گئی اور نکاح کر سکتی ہے. لیکن ابھی بھی چونکہ طلاق ایک ہی دی ہے، اب یہ طلاق کے بائن بن جاتی ہے، عدت گزر جائے تو طلاق کے بائن میں پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اسی شوہر کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ نکاح ہو جائے گا اسی شوہر کے ساتھ اگر طلاق ایک یا دو دی ہیں. طلاق کے رجی کیا ہے کہ عدت کے دوران ہی رجوع ہو گیا، ایک طلاق دی تھی، دو دی تھی، عدت پوری نہیں ہوئی تھی، شوہر دوبارہ رجوع کر سکتا ہے. طلاق کے بائن یہ ہے کہ ایک یا دو طلاقیں دی تھی اور عدت گزر گئی، تو اب دوبارہ نکاح کے ذریعے سے ملاپ ہو سکتا ہے. اور اگر شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی، یہ طلاق کے مغلظ ہے، اب اس کے بعد ملاپ کا دروازہ بند. ہاں خاتون کہیں اور نکاح کرے اور اس شوہر کا انتقال ہو جائے، یہ بیوہ ہو جائے اور عدت گزر جائے، تو پھر دوبارہ سابقہ شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے. یا یہ ہے کہ وہ شوہر اس خاتون کو طلاق دے دے، پہلے سے کوئی چیز طے نہ ہو. یہ جو پلانڈ حلالہ ہوتا ہے یہ حرام ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ حرکت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی. وہ شوہر اسے طلاق دے دے اور پھر اس کے بعد عدت گزر جائے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. تو یہ بہرحال طلاق کے حوالے سے وہ موٹی موٹی باتیں ہیں. ایک شخص کے پاس اپنی بیوی کے لیے صرف 3 طلاقوں کا حق ہوتا ہے. فرض کیجئے اس نے 10 سال پہلے 1 طلاق دی تھی، عدت کے دوران رجوع کر لیا، اب آئندہ اس کے پاس صرف 2 کی گنجائش ہے، اب 3 کی گنجائش اب نہیں رہی، اس کی بندوق میں 3 ہی گولیاں صرف ہوتی ہیں، 1 گولی پہلے وہ فائر کر چکا، اب 2 ہی گولیاں باقی رہ رہی ہیں اس کے پاس. یہ نہیں کہ وہ کہے کہ نئے سرے سے دوبارہ جو ہے وہ میرے پاس 3 کا حق ہے. بہرحال یہ کام وہ ہے جو کہ ابغض الحلال ہے، ہے حلال لیکن اللہ کو پسند نہیں. اب ایک اختلافی مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا اگر ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو سوائے امام ابن تیمیہ کے رحمت اللہ علیہ، باقی جتنے فقہا ہیں ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے پکی طلاق واقع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا ہے شریعت کی طرف سے اس کے لیے کہ اس نے تمام مراحل کو بائی پاس کر کے براہ راست اس نے آخری کام کیا. پہلا حکم تھا سمجھاؤ، دوسرا حکم تھا بستر سے علیحدہ کرو، تیسرا حکم تھا سرزنش کرو، چوتھا حکم تھا دو بزرگ آپس میں صلح کی کوشش کریں، پانچواں حکم تھا کہ صرف 1 طلاق دو. اس نے 5 کے 5 مرحلوں کو چھوڑ کر براہ راست چلا گیا 3 طلاقوں پر، تو شریعت کی طرف سے یہ سزا ہے کہ بس پکی طلاق ہو گئی. صرف امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ایک ساتھ 3 کیا، جتنی مرضی طلاقیں دے دی جائیں اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے. ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی رائے کو صحیح سمجھتے ہیں. تو سلفی حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے 1 ہی طلاق واقع ہوتی ہے. باقی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 واقع ہو جاتی ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں تو خاص طور پر یہ قانون بنا دیا گیا کہ 3 طلاقیں دینے سے پکی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن حضرت عمر ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے والے کو کوڑے بھی مارتے تھے. آج ہم نے کوڑے کی سزا تو ختم کر دی، اس وجہ سے یہ حرکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ورنہ اگر کوڑے پڑنے کا ڈر ہو تو پھر آدمی کو غصہ نہیں آئے گا. بقول ڈاکٹر سار احمد رحمت اللہ علیہ کہ غصہ بہت چالاک ہوتا ہے, بہت دیکھ کے آتا ہے. اگر سامنے والا تگڑا تو غصہ نہیں آئے گا, سامنے والا کمزور ہے تو غصہ بہت آئے گا. تو اگر پتا ہو کہ تین طلاقیں دینے سے کوڑے پڑیں گے تو پھر لوگ تین طلاقیں نہیں دیں گے. لیکن آج ہوتا کیا ہے, غصے میں آ کے تین طلاقیں دے دی اور جب غصہ ٹھنڈا ہو تو پریشان ہو گئے. اب وہ آتے ہیں کہ جی غصے میں کیا طلاق ہو جاتی ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی کبھی کسی نے پیار میں طلاق دی ہے؟ طلاق تو غصے میں ہوتی ہے. اور پھر کیا تینوں طلاقوں سے ایک پوری پکی طلاق ہو گئی؟ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیا ہیں, حنفی ہیں, مالکی ہیں, شافعی ہیں, کیا ہیں؟ زیادہ تر حنفی نکلتے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ کی تو تینوں طلاقیں ہو گئی, ہاں کوئی سلفی ہو تو ان کیا گنجائش ہے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ, ویسے تو معلوم بھی نہ کریں کون حنفی ہے کون سلفی ہے, اس موقع پر آپ سلفی بننے کی کوشش کریں تو یہ بات ہے جو کہ بالکل غلط ہے, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اگر آپ حنفی ہیں تو پھر تینوں طلاقیں ہو گئی, اگر آپ سلفی ہیں تو آپ کیا گنجائش ہے, شیعوں کے ہاں بھی گنجائش ہے. بہرحال یہ کچھ موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کر دیں. ایک آیت پر کہ آج ہم مکمل کر لیں گے, پھر انشاءاللہ بقیہ طلاق کے مسائل کل. فرمایا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھے تین حیض تک یا تین طہر تک. قروء کے ترجمے میں اختلاف ہے, بعض کے نزدیک اس سے مراد حیض ہے, بعض سے اس سے مراد حالت طہر ہے. تو فرمایا کہ وہ ان کی عدت یہ ہے طلاق یافتہ عورتوں کی کہ وہ تین قروء تک, تین حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں, یعنی اس دوران وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن, اور ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کچھ بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے ان کے رحم میں. یعنی اگر طلاق دینے والے شوہر سے کوئی بچہ ہے, اس بچے کو ہرگز نہ چھپائیں. ان کنا یؤمننا باللہ والیوم الاخر, اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وبعولتهن احق بردهن فی ذلک, اور ان کے شوہر اس عدت کے دوران انہیں لوٹانے کا حق رکھتے ہیں. ان ارادوا اصلاح, اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو, اچھے طریقے پر رہنے کا ہو, اچھے سلوک کا ہو, تو وہ اس عدت کے دوران وہ ان کا حق ہے شوہروں کا کہ وہ رجوع کر لیں. ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے اوپر فرائض ہیں دستور کے مطابق. وللرجال علیہن درجہ, البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے, لیکن آخرت کے اعتبار سے نہیں. دنیا میں کس کی گھر پہ مرضی چلے گی, کس کا حکم آخری ہوگا؟ شوہر کا ہوگا, شوہر حکمران ہے گھر کا, عورت کو اس کے تابع رہنا ہے. تو فرمایا کہ مردوں کو گھر کا نظام چلانے کے لیے ان کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے, اگر دونوں کے برابر کے اختیارات ہوں گے تو معاملہ چلے گا نہیں. تو بالآخر کسی ایک کا فیصلہ گھر پہ نافذ ہوگا, اور وہ اللہ تعالی نے حق دیا ہے مرد کو. واللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.